कैसा है नूर छाया मदनी मुजाकरे में,
कैसा है नूर छाया मदनी मुजाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुजाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुजाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुजाकरे में।
मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है, पंजाब से आया हूँ।
कंपटक में तशरीफ वठी आया हूँ 63 डीन के कोर्स में।
हैदराबाद से हाजिर हूँ। पूरी बस आई अल्हम्दुलिल्लाह, वो एक दिन गुजार के चले गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने मुझे सादत बख्शी कि मैं यहाँ 3 दिन गुजार के अल्हम्दुलिल्लाह।
हम डिस्ट्रिक्ट दादू तहसील दादू से माशाल्लाह तकरीबन 65 से ज़्यादा इस्लामी भाइयों को अपने साथ लेकर आए हैं, और माशाल्लाह इसमें तकरीबन जो हमारे साथ इस्लामी भाई हैं वो ज़्यादातर नौजवान हैं जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के शागिर्द हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करने के बाद ये तासर दिए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें ज़्यादा इल्मी नॉलेज मिली है।
शैतान ने बहुत जोर लगाया शुरू में, क्योंकि ये पता चला कि एक दिन के बाद ही चले जाएंगे, लेकिन जैसे कि मुबल्लिग़ इस्लामी ने आज फरमाया कि शैतान जो है कोशिश करता है आपको नेकी ना करने दें। अल्लाह की राह में निकलने के बाद बहुत ज़्यादा आजमाइश में होता है, लेकिन 3 दिन अल्हम्दुलिल्लाह मदनी काफिले में गुजारे।
अल्हम्दुलिल्लाह आज जो अमीर अहले सुन्नत ने सबसे पहले मदनी मुज़ाकरे में इरशाद फरमाया कि जानवरों के नाम भी रखना सुन्नत मुबारक है, जो कि आज हमें मदनी मुज़ाकरे के जरिए सीखने को पहली मरतबा ये मिला।
मुर्शिद को मदनी चैनल पर देखते थे, आज लाइव आमने सामने देखा तो दिल बाग बाहर हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह इल्म दीन हासिल हुआ, और ख़ास तौर पर आज हमने जो कुर्बानी के बारे में सीखा, ताकि जो जानवरों पे जुल्म किया जाता है तो उनके हवाले से जो एहतियात है अमीर रसूल ने बताई, तो उनके बारे में अल्हम्दुलिल्लाह इल्म हुआ।
बताया गया कि आपके अपने बच्चों को जो है किस तरह की तरबियत घर में दीनी माहौल किस तरह से बनाया जाए, अगर आप इंटरनेट की सहूलत दे रहे हैं तो उनको इंटरनेट की सहूलत के साथ साथ उनको क्या क्या सहूलत उनको बताई जाए कि आया दूसरी तरफ नहीं जाए, और जो है मदनी चैनल मदनी माहौल में किस तरह से रहें।
अल्हम्दुलिल्लाह तो तमाम तरबियत सुठी पे थे, साईं के शहजादनि सां भी मुलाकात पे थे, साईं जन जो बयान तमाम सुठो पे हले।
अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया जो है ना, इनकी सोबत में बैठना यादगार असलाफ, जिस तरह हम ख्वाजा साहब के बारे में दाता साहब के बारे में सुनते थे कि इनकी सोबत में रहने वाले जो लोग हैं ये बदलते, उनकी ज़िंदगियां तब्दील होती थी, यही हाल अमीर अहले सुन्नत की सोबत में बैठने वालों की है।
माशाल्लाह मदनी मुज़ाकरे में आके बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमने कभी ये सोचा भी नहीं था, कभी हमारे दिमाग में ख्याल भी नहीं आया कि हम दावत इस्लामी आके ऐसे ऐसे चीज़ें सीखेंगे जो चीज़ें हमें आती भी नहीं थी, और ना ही हमने कभी किसी से सुनी थी।
फिक्र आखिरत के बारे में सोचना चाहिए, और हमें हर मौजू पर सवाल का जवाब मिलता है।
और अमीर अल सुन्नत जो मदनी मुज़ाकरे में गुफ्तगू करते हैं हज के बारे में मदीने के बारे में, यकीनन कि हर जगह ऐसी गुफ्तगू नहीं होती।
हमारा दिल करता है कि यानी हर वक्त हम इधर बाबा जान का बयान सुनते रहें और इधर बैठ रहे हैं, माशाल्लाह बाबा जान बहुत कुछ इधर बताते हैं सुन्नतों के बारे में।
अमीर अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्र में भी जो है उम्मत की खैरख्वाही फरमा रहे हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर हफ्तावार मदनी मुज़ाकरे में कोशिश कर अव्वल आखिर शिरकत फरमाएं, इंशाल्लाह ताला इल्म दीन का खजाना हाथ आएगा।
इंशाल्लाह हम मदनी मुज़ाकरे से जुड़कर रहेंगे और आगे भी शेयर करेंगे।
मैं दूसरों को भी दावत दूंगा, जो इस्लाम भाई यहाँ नहीं आते उनको भी आना चाहिए, यहाँ आएंगे जो यहाँ पे अकबर वक्त गुजरेगा अल्हम्दुलिल्लाह वो आपको फायदेमंद होगा।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबियीन अम्मा बाद फाऊजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں دل میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی آپ معتکف ہو گئے دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لینا زیادہ اچھا ہے چاہے اپنی مادری زبان میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت تو دل کی نیت کے ساتھ جب تک آپ مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا جبکہ دل میں نیت کر لیو تو ہر وقت نیت حاضر ہونا یہ ضروری نہیں ہے پھر جب مسجد سے خارج ہوں گے نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سا حیری افطار پہ زمزم شریف پینا دم کیا پانی پینا نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں کہ جبکہ آپ نے اعتکاف کی نیت کی تھی. اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی افطار کا وقت ہو گیا افطار نہیں کر سکیں گے. ہاں اعتکاف کی نیت کر لیجئے اب افطار بھی کر لیجئے. تاہم مناسب یہ کہ جب کھانے پینے کے موقع پر ہی اعتکاف کی نیت کرنی ہے تو پھر اللہ کی رضا کے لیے ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کر کے کچھ ذکر و درود کر لیں چاہے تو بارہ بار درود شریف پڑھ لیں اب بھلے آپ افطار وغیرہ کریں مسجد کے اندر. چودہ چوالیس ہجری کے ذو الحج شریف کی آج ساتویں رات ہے. مکتبۃ المدینہ کے رسالہ زیادہ درود و سلام پیج نمبر تین سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر سات جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا دس گناہ مٹاتا اور دس درجے بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج ہمارے ساتویں شب ہے جبکہ مکہ شریف میں مدینہ پاک میں آج آٹھویں رات ہے اور لاکھ خوش نصیب حجاج منا شریف پہنچ بھی چکے ہوں گے اور خوش نصیبوں کا جانے کا سلسلہ جاری ہوگا. کل یہ حجاج کل کے لیے ان کے لیے آٹھویں ذوالحج شریف کی ظہر سے لے کر نویں کی فجر تک یہ پانچ نمازیں منا شریف میں ادا کرنا سنت ہے. اس سنت کی ادائی کے لیے پورا منا شریف میں عارضی طور پر روشنیوں کا شہر بن جاتا ہے. اس سارے سال میں یہ پانچ دن ہوتے ہیں حج کے تو ان دنوں میں منا شریف کی بھی پہاڑ اور میدان ہے وہاں زیادہ تر پہاڑ ہیں وہاں یہ سب جو ہے یہ آباد ہو جاتے ہیں. افسوس ہم یہی رہ گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر اس زمین کی طرف سفر فرمانے لگے جہاں پہاڑوں کے سوا کچھ بھی نہ تھا یہاں تک کہ کھانا پانی بھی نہیں تھا. جہاں آج کعبہ شریف ہے وہاں اس وقت دور دور تک نہ کوئی آبادی تھی نہ دور دور تک پانی یا آدمی کا کوئی نام و نشان تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں کچھ کھجورے اور پانی کا ایک تھیلا رکھ کر جانے لگے. حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے فریاد کی کہ اے اللہ پاک کے نبی اس ویران جگہ میں آپ ہمیں اکیلا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں. حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی بار پکارا مگر آپ کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا. آخر میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا کہ آپ اتنا فرما دیجئے کہ آپ ہمیں اپنی مرضی سے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں یا اللہ پاک کے حکم سے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے ہاجرہ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ پاک کے حکم سے کیا ہے. یہ سن کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اب آپ جائیے مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ پاک مجھ کو اور میرے بچے کو ضائع نہیں فرمائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے کچھ دن بعد کھجوریں ختم ہو گئیں اور پانی بھی ختم ہو گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا پانی تلاش کرنے کے لیے ایک پہاڑ پر چڑھی اور وہاں پانی نہ پایا تو نیچے دوسرے پہاڑ پر تشریف لائی پر وہاں بھی پانی نہ پایا. آپ رضی اللہ عنہا نے ان دو پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش کے لیے چکر لگانا شروع کر دیے یہاں تک کہ سات چکر ہو گئے. پھر ساتویں چکر کے بعد واپس آئیں تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام زمین پر جہاں لیٹے ہیں اسی جگہ پیاس کی وجہ سے اپنی پیاری ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اور وہیں سے اللہ پاک نے ایک چشمہ جاری فرما دیا جو آج بھی کنویں کی صورت میں موجود ہے، جسے زم زم کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ وہ دونوں پہاڑیاں صفا و مروہ کے نام سے فیمس ہیں۔ ایک ماں کا اپنے بیٹے کے لیے اس طرح دوڑنا اللہ پاک کو ایسا پسند آیا کہ رہتی دنیا تک اسے مسلمانوں کی بڑی عبادت یعنی حج و عمرہ کا حصہ بنا دیا، اس جگہ کو دعا قبول ہونے کا مقام بنا دیا۔ پیارے میرے سنت، یہ بتائیے گے بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہی رہے، یا پھر بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آ کر انہیں لے گئے تھے؟
حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ایڑیوں کی رگڑ سے چشمہ جاری ہوا پانی کا، پانی پھیلنے لگا تو بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے مٹی کے ایک مطلب روک باؤنڈری یا جو بھی کہہ لیں بنائی تاکہ پانی آگے نہ نکلے، اور پھر آپ نے پانی سے فرمایا زمزم، یہ عبرانی زبان میں زمزم کے معنی رک رک، ٹھہر ٹھہر، یا انگلش میں اسٹاپ۔ تو الحمدللہ وہ پانی وہاں رک گیا، اور اس پانی میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ آج تک ہم اس سے برکتیں لے رہے ہیں۔ تو پھر وہاں کب تک رہے یا وہیں آباد ہوئے؟
جی، یعنی ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تھے ملنے کے لیے، لیکن یہ کہ آباد وہیں ہوئے، اسی لیے ان کی قبریں بھی وہیں حطیم کے اندر موجود ہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام جب واپس تشریف لائے بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور اپنے لخت جگر کے پاس اسماعیل علیہ السلام کے پاس، پھر وہیں آپ نے رہائش اختیار کر لی؟
رہائش کا تو غالباً نہیں ہے، واپس تشریف لے گئے تھے کیونکہ بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہتے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہ رہی ہیں۔
اچھا، وہ تشریف لے گئے تھے پھر کعبہ شریف کی تعمیر؟
ہاں، آئے گئے ضرور ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں تھے پھر وہ،
اچھا،
اسی لیے ان کی قبر مبارک ادھر ہی ہے
ملک شام
میں، یعنی جو پہلے فلسطین، اب فلسطین اور پہلے ملک شام کا حصہ تھا۔ جی،
اچھا اچھا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم، صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم۔ امیر علیہ سنت، آپ نے بڑے پردرد لہجے میں فرمایا کہ ہم یہیں رہ گئے۔ جب آپ حج بیت اللہ کی سعادت سے مشرف ہوا کرتے تھے، تو آج کی رات یعنی یہ جو آٹھویں رات، آپ کے قافلے کا کیا معمول ہوتا تھا؟ وہاں پر کیا ترکیب ہوتی تھی؟ کس طرح یہ سلسلہ ہوتا تھا؟ اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے۔
ہم مطلب یوں تو رات میں بھی نکلے ہیں مینا کی طرف، پیدل بھی گئے ہیں قافلہ لے کر مینا شریف رات تاخیر سے، اور ویسے چونکہ وہاں ظہر پڑھنی ہوتی ہے، سنت جو ہے وہ ظہر ہے، اس لیے پھر یہ کہ ہم صبح دن کو دیر سے بھی گئے ہیں کہ ظہر جو ہے مینا شریف میں مل جائے۔ تو یعنی کہ مختلف صورتیں رہی ہیں۔
جلوہ میں مزدل جلو سے
اللہ پاک کے گھر کی زیارت کرنا یہ عین سعادت ہے کہ یہ خوش نصیب اپنا روپیہ روپیہ جمع کرتے ہیں، اس لیے جمع کرتے ہیں کہ ہم اللہ پاک کے گھر کا دیدار کریں گے، اور پھر ان کی خوشیوں کی معراج ہوتی ہے کہ جب انہیں یہ مجدہ جاں فضا سنایا جاتا ہے کہ آپ کے عمرے کے اسباب بن چکے ہیں، آپ کے حج کے اسباب بن چکے ہیں، ان کا ویزا لگ چکا ہے، خوشی سے جھومتے ہوئے مچلتے ہوئے اللہ پاک کے گھر کی زیارت کا شوق اپنے دل میں پیدا کیے ہوئے یہ عاشقان رسول جب وہاں پر پہنچتے ہیں، کعبۃ اللہ پر نگاہیں جاتی ہیں، کیفیت سرور ذوق شوق میں ایک عجیب سا سلسلہ ہوتا ہے، ذوق بڑھتا ہے، اللہ پاک کی محبت بڑھتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں بار بار اپنے پیارے پیارے گھر کعبۃ اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ سیدی امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جب طواف کیا جاتا ہے تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ طواف کے دوران آپ نے سیدھا دیکھنا ہے، کعبہ شریف کی طرف نہیں دیکھنا، کعبہ کی طرف دیکھیں گے تو مسائل ہو جائیں گے۔ سیدی امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا جب طواف کیا جا رہا ہو تو طواف کے دوران کعبہ شریف کی طرف نہیں دیکھ سکتے، اور اگر کوئی دیکھے تو کیا اس کا طواف نہیں ہوگا؟ برائے کرم اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیجئے۔
اللہ پاک ہم سب کو طواف خانہ کعبہ کا شرف بخشے۔ پریشان نظری جو ہے نا، ادھر ادھر دیکھنا، یہ منع ہوتا ہے، طواف میں بھی منع ہے۔ البتہ آپ کعبہ شریف کی طرف نظر پڑ گئے یا دیکھ لیا، اس سے یہ تو ہرگز نہیں ہے کہ طواف نہیں ہوگا، بلکہ پریشان نظری بھی کی ادھر ادھر دیکھا تب بھی یہ نہیں کہ طواف ہی نہیں ہوگا۔ یہ کعبے کی طرف دیکھ لیا نظر اٹھا کر کسی نے، اس کو پریشان نظری بھی نہیں کہیں گے۔ البتہ یہ کہ دیکھنے کی، یعنی کہ طواف کعبہ میں کعبہ شریف پر دیکھنے کی ترکیب شامل نہیں ہے کہ کعبے کی طرف دیکھ کر طواف کریں۔ طواف نارمل انداز میں تین پھیرے تو رمل کرنا ہے، جو عمرے میں ہو احرام میں، اور جس کے بعد وہ کرنا ہے اپنے سعی، یا احرام نہیں بھی ہے طواف و زیارہ تو اس کی سعی باقی ہے تو اب وہ صرف رمل کرے گا، اور بعد میں تین پھیروں میں
بعد میں یہ صحیح کرے گا. تو بہرحال سات پھیروں میں اجتماع ہوتا ہے اور تین پھیروں میں رمل ہوتا ہے جو احرام کے ساتھ عمرے یا حج کا طواف کرتا ہے, طواف قدوم کرتا ہے. طواف قدوم کے ساتھ جو صحیح کی جاتی ہے وہ حج کی صحیح ہوتی ہے, ایک تو عمرے کی صحیح ہوتی ہے تمتع کرنے والے اور قران کرنے والے کی. پھر اگر وہ حج کی صحیح اور رمل سے فارغ ہونا چاہے تو ایک طواف نفل کر لے,
یعنی پہلے حج کا احرام باندھے گا پھر اس کے بعد
حج کا احرام باندھ کر وہ نفل طواف کر لے اور اب وہ صحیح کر لے.
مجھے یہ سوال کرنا تھا, میں ادھر دبئی میں ہوتا ہوں, قربانی ہم لوگ باہر سے کرتے ہیں تو اس کی کھال جو ہے وہ پھینکنی پڑتی ہے, تو اس کا مجھے پوچھنا تھا کہ کھال جو مجھے پتا ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ دینی ہوتی ہے, لیکن اس کو بھی صدقہ وغیرہ بیچ کے جو بھی ہے پیسے وہ دینے ہوتے ہیں صدقے وغیرہ میں, جب ادھر ہم پھینک دیتے ہیں تو پھر کوئی ہدیہ وغیرہ اس پہ کچھ ہے؟ اور دوسرا مجھے یہ کہنا تھا کہ میری بہن جو ہیں چھوٹی وہ کافی بیمار ہیں تو ان کے لیے دعا کیجیے گا پلیز.
اللہ پاک آپ کی بہن کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. اس میں ایسا ہے کہ اب امارات وغیرہ میں پروسیسنگ کا نظام نہیں ہے, کال کے کوئی اس کا استعمال نہیں ہے, تو اس لیے مطلب پھینک دینے میں حرج نہیں ہے. اب جیسے منا شریف میں جب قربانیاں کرتے ہیں نا حاجی, تو بکروں کا ڈیر لگا ہوتا ہے ذبح کیے ہوئے, اب کوئی استعمال نہیں ہے, مسافر ہے نہ گھر ہے نہ برتن ہے نہ چولہا ہے, ہے تو وہ منا میں پکانے کی چولہا جلانے کی اجازت نہیں ہوتی, یوں دشواریاں ہوتی ہیں, تو ذبح کیا قربانی کا جانور اور لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ یہ مجبوری ہے بےچارے کہاں آ کے سیکھتے پھریں. لیکن یہ جو مطلب ہوتے ہیں وہاں کے مقامی لوگ یہ بکرے جو ہے یہ اٹھا کے لے جاتے ہیں یا وہیں چھیل کر اس کا گوشت نکالتے ہیں, پھر اس کو بیچ باچ ڈالتے ہیں. اس میں دم کا بھی ہوتا ہے, اگر دم بھی ہوتا ہوگا تو شکرانے کی قربانی کے بھی ہوتے ہوں گے بکرے, سب مکس ہوتا ہے, یہ مجبوریاں ہوتی ہیں, چھوڑ کے لوگ چلے جاتے ہیں, ہم نے بھی چھوڑے, کیا کریں اس کا حل. اس طرح کھال کا امارات میں کوئی حل نہیں ہے, پاکستان بھیجیں گے تو وہ ڈائریکٹ اس کی قیمت یعنی کرایہ اتنا لگ جائے گا کہ وہ کھال مہنگی پڑ جائے گی نا, ممکن نہیں ہے. اور یہ گیلی گیلی کھال شاید بھیجنے بھی نہیں دیں گے آپ کو, ہاں اگر خود پروسیسنگ جانتا ہے اور اس کو سکھانے کا ہے کوئی نظام وہاں سکھا لے نمک, اس کا کوئی کیمیکل جو ہے نا اس کا نمک ہے, یعنی کھال میں نمک اس طرح بھر لیا جائے کہ اس کے ہر کونے کھانچے میں جہاں بھی مطلب تو ہر جگہ نمک ڈال دیا جائے, بھر دیا جائے نمک, تو جب نمک سے بالکل بھرپور ہو جائے گی نا تب اس کو چھوڑ دیں گے نا, دھوپ میں نہیں چھاؤں میں سکھائی جاتی ہے, تو یہ آہستہ آہستہ سوکھ کر یہ سخت ہو جائیے, اب خراب نہیں ہوگی, لیکن پھر اس کی پروسیسنگ ہوتی ہے, اس کو نرم کرتے ہیں, اس کو اس قابل استعمال کرتے ہیں, تو یہ ان کے مشینیں وغیرہ ہوتی ہیں جس سے یہ کرتے ہیں لوگ, بغیر مشین کے بھی ہو سکتے ہیں, پہلے مشین کہاں تھے اور کھالے استعمال ہوتی تھی, تو اگر کوئی فن جانتا ہے اس کا ہنر تو وہ اپنے طور پر اپنی قربانی کھال کی یوں بچت کر سکتا ہے کہ بچا لے, پھر بھلے کہیں بھی وطن وغیرہ میں بھیج دے کہ پھر وہ سوکھی بھی کھال بھیجنے سے کوئی ممانعت نہیں ہوگی, بلکہ کھا لیں تو امپورٹ ایکسپورٹ یہ سوکھی بھی وہاں بھی آتی ہیں باہر کی کھالیں اور استعمال ہوتی ہے کاروں میں اور یہ خوبصورتی کے لیے لگاتے بھی ہیں.
ابھی جس طرح کا موسم چل رہا ہے یا جس طرح کی اطلاعات ملتی ہیں بارشوں کے تعلق سے بھی, تو کیا یہ مشورہ دیا جائے جن کے یہاں قربانی ہوتی ہے کہ وہ, کیونکہ کھالے پھر سڑک پر رکھی ہوئی ہوتی ہیں تو بارش ہو گئی یا کوئی اور بھی اس طرح کا, تو وہ جیسے جانور کٹ گیا کھال فارغ ہوئی تو کھال کو ایک اتنی سی زحمت کہہ لیں کھال کو اٹھا کر کسی باسکٹ یا کسی سائڈ میں رکھ دیں یا کسی سائے میں رکھ دیں تاکہ بارش یا دھوپ سے کھال جو ہے نا وہ ضائع نہ ہو جائے. انشاءاللہ دعوت اسلامی والے آ کر اٹھا لیں گے, ورنہ آپ دعوت اسلامی والوں کو فون کر کے بلا لیں گے تو وہ بھی اللہ نے چاہ تو لے جائیں گے, مگر کھال کی حفاظت کی تھوڑی سی اپنی ذمہ داری بھی قبول فرما لیں.
بارش اگر ہوتی ہے نا کھال پر تو اس کا خون جو آلودگی ہے نا وہ شاید کچھ کم ہو جائے گی دھل دھلا کر اسی جگہ, لیکن کھال کا وزن بہت بڑھ جائے گا, آزمائش ہوگی اٹھا کر لے جانے میں, پھر وہ ٹوکری سے وہ نکلتا رہے گا, تو یوں سائڈ پہ رکھ دینا یہی مناسب ہے، اور دھوپ تو واقعی اس کے لیے نقصان دہ کھال کے لیے، حفاظت سے رکھنی چاہیے، ایسی جگہ بھی نہ رکھیں گے بلی کتے اس کو استعمال کریں، بندے استعمال کریں، یہی مطلب مناسب ہے. اور کوئی چرا کر بھی نہ لے جائے، کیونکہ وہ اس طرح کے لوگ بھی ظاہر پھرتے ہوں گے، ہڈیاں جمع کرتے ہیں، چربیاں ادھر ادھر سے نوچ رہے ہوتے ہیں ہاتھوں وغیرہ سے، اوجڑیوں سے، تو اگر کھال بھی ملے تو اس طرح کے ذہن کے بھی ہوں، اس میں سب نہیں ہوں گے لیکن ہو سکتا ہوں کہ اگر کھال بھی کہیں نظر آئی تو ٹوکری میں چھپا کر. یا ہمارے یہاں تو کھال پھینکی نہیں جا سکتی، ہمارے یہاں اس کی قیمت ہے، بکتی بھی ہے، پروسیسنگ کا سارا نظام ہے، پھر یہ کہ یہ ایکسپورٹ بھی کی جاتی ہے اور ہمارا ملک جو زر مبادلہ کماتا ہے، اس لیے کھال کی کوالٹی بھی اچھی رہے یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اگر ہم مطلب ماہر گوشت فروش کی خدمات لیں گے، پیسے تو لے گا تھوڑے بہت زیادہ، لیکن گوشت کی بھی اچھی طرح ترکیب بن سکتی ہے اس میں، اور کھال کی بچت یہ بھی کر دیتے ہیں کٹ وغیرہ جلدی میں، لیکن کم کریں گے. باقی جو نا تجربہ کار ہوگا نا، تو ان گھڑ یا اناڑی ٹائپ کا، تو وہ اس کا خطرہ ہے کہ وہ بالکل اس کو چار نہیں بنا دے، جگہ جگہ سے کٹ لگا دے، پھر کھال کی قیمت جو ہے ایک دم گر جائے گی. البتہ یہ جو تنظیمیں جمع کرتی ہیں وہ لاٹ ہوتے ہیں نا، ایک لاٹ ساتھ بکتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ بھی حساب کتاب سے اپنے علاقوں کے حساب سے وہ دام لگاتے ہوں گے، کہاں کتنی کٹ والی ملے گی، کتنے ان کے بھی ہاتھ پاؤں نپے ہوئے ہوتے ہیں، بعض وقت چھاڑ کر بھی یہ لیتے ہیں اور نکال دیتے ہیں اس طرح کٹ والی. تو اور پھر ایک ہمارے اپنے وطن جو ہے اس کو نقصان ہوتا ہے زر مبادلہ میں، ویسے ہی اب تو مطلب ہمارے ہم مہنگائی بڑھ گئی ہے، تو اس میں پھر ہم کھالوں میں بھی یہ نقصان پہنچائیں گے اپنے وطن عزیز کو. تو حقیقت میں یہ نقصان تو ہمیں خود ہی کو پہنچ رہا ہے نا، جو بھی نقصان ہوگا وطن عزیز کسی فرد کا نام نہیں، جو اس کو نقصان ہوگا تو ہمیں نقصان نہیں ہوگا، یہ ہمارا ہی نقصان ہوگا. اس کی توڑ پھوڑ کریں گے، اس کی عمارتیں توڑیں گے تو بھی نقصان، ظاہر وطن کسی عمارت کا نام تو نہیں ہے، یہ عمارت ہم نے توڑی، ہم نے گاڑی جلائی، ہم نے پیٹرول پمپ جلایا، تو نقصان گھوم پھر کر ہمیں ہی ہوتا ہے. یہ جو مہنگائی ہوتی ہے نا، اس میں یہ ہماری توڑ پھوڑ ہڑتالیں اور یہ جو دھمالے ہوتی ہے نا، اس کا یقین مانے اس کا حصہ ہوگا، حصہ ہوتا ہے. آپ کسی کو ماہر کو پوچھ لیں گے نا، جو عقل مند ہوا سمجھدار ہوا ہڑاوڑی والا، تو آپ کو بولے گا کچھ نہیں ہوتا ہے، ان کو جس کو مال پڑتا ہے واقعی اس کو کچھ نہیں ہوتا. ہم غریبوں کے بالکل یعنی کہ وہ مسئلے ہو جاتے ہیں. ہم سے برا جو بھی بیچارے غریب ہیں یا میڈیم طبقہ ہے، وہ ایک دم پس رہا ہے، مالدار کو کیا ہو رہا ہے، وہ کھاتا پیتا ہے موج کرتا ہے. تو جنرلی مطلب یہ کہ غریب طبقہ اور بچلا جو طبقہ ہے میڈیم طبقہ، وہ پس رہا ہوتا ہے. اور بارہ لے کے ہمارے وطن کی حفاظت، وطن کو توڑ پھوڑ سے بچانا، اس کو نقصان سے بچانا، کھالوں کے ذریعے بھی اس کی کمائی میں ہمارا ہاتھ ہونا، یہ بھی ہمارا ہاتھ ہوگا، یہ ہمارے لیے، ہمارے ہی بھلے کے لیے. اور مطلب ہے کہ جب اپنا گھر کا ہم خیال رکھتے ہیں کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، تو اسی طرح ہمیں اپنے وطن عزیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے. عقل بھی یہ کہتی ہے، محبت بھی یہ کہتی ہے، سب میرے کہ ہر زاویے سے آپ دیکھیں نا، تو یہی جواب ملتا ہے کہ وطن عزیز کی حفاظت ہونی چاہیے. وطن ہے تو ہم ہیں، ورنہ ہمارا وطن گیا تو ہمارا تن من دھن سب جاتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، اندرونی بیرونی سازشوں سے، توڑ پھوڑ مار دھاڑ سے اللہ پاک حفاظت فرمائے، ہم کو توفیق دے کہ ہم حقوق العباد میں بھی سمجھیں، حقوق اللہ تلف کرنے کے معاملات کو بھی سمجھیں، اور ہماری ذات سے صرف لوگوں کو نفع پہنچے نقصان نہ پہنچے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ عرفہ کا جو روزہ ہے وہ ہم پاکستان میں جو چاند کی تاریخ ہے اس کے مطابق رکھیں؟
جبکہ پاکستان میں ہے، ورنہ جہاں ہے وہیں کی تاریخ مانی جائے گی. اب جیسے کہ حج جو ہے یہ منگل کو ہے، نو ذو الحج شریف، میدان عرفات میں حجی وہاں جمع ہوں گے، اور ہمارے یہاں اس دن 8 تاریخ ہوگی منگل کو. تو ہمارے یہاں بدھ کو عرفہ ہے، جو میں عرفہ بدھ کو، ہم بدھ کو روزہ رکھیں گے، اور جو نو کو حج میں ہوں گے ان کے لیے تو روزہ مکروہ ہے، جو احرام سے حج کے اس سال جو حج کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے روزہ مکروہ ہے، ان کو منع ہے وہ نہ رکھیں. اس کے علاوہ لاکھوں کروڑوں لوگ وہاں بستے ہیں مکہ شریف میں، ہزاروں لاکھوں ہیں جو حج پہ نہیں جاتے، مدینہ پاک والے بھی سب نہیں جاتے، عرب شریف خالی تو نہیں ہو جاتا. تو ان کے لیے وہی منگل جو ہے 9 تاریخ اس کا روزہ وہی فضیلت رکھے گا یوم عرفہ کے روزے کی. اسی طرح جو حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں اور خود حج نہیں کرتے، اس سے بھی ہزاروں افراد ہوتے ہیں، یہ پولیس چورتے وغیرہ تھوڑی احرام باندھتے ہیں، ان کو اجازت بھی نہیں ہوتی نا، ان کو یہ سارا انتظام سنبھالنا ہوتا ہے، یہ سارے وہ حج میں لگ جائیں گے تو پھر انتظام کون سنبھالے گا، یہ بھی ہے نا. تو یہ لوگ بھی رکھ سکتے ہیں روزہ، کہ جو میدان عرفات میں اس وقت حج میں ہے نا روزہ اس کو منائے، باقی جو میدان عرفات میں ہے اور حج نہیں کر رہا تو اس کے لیے روزے کی وہی فضیلت ہے کہ ایک سال قبل اور ایک سال بعد، یعنی ایک سال پہلے کے اور ایک سال بعد کے گناہوں کی معافی ان کو ملے گی، چھوٹے گناہوں کی، صغیرہ گناہوں کی.
یا رب میرے دل میں تمنا سے دکھلا مجھے صحرا
ہر صحابی نبی، سب صحابیات بھی،
ماشاء اللہ. پیارے پیارے بچوں اور بچیوں کے پیارے پیارے مناظر، ان کی پیاری پیاری ادائیں، مرحبا. اللہ پاک، یا اللہ پاک ان سب کو اپنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، خاندان کے ساتھ حج نصیب فرما، مٹھا مدینہ دکھا، بار بار یہ سعادت نصیب فرما ان سب کو یا اللہ پاک. باعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کے مخلص مبلغ بنا. بکرے کو پیار کرنے کے تعلق سے حبیبہ بھائی نے، میری پوتی نے سوال کیا کہ بکرے کو پیار کرنا، یہ پوچھا نا، ثواب ملتا ہے. تو اب یہ کہ ویسے تو حدیث پاک میں یہ کہ بکری کا احترام کرو، اس کی عزت کرو، احترام کرو، اس کی گرد جھاڑو، یہ مٹی لگ گئی ہے، مٹی ہوتی ہے نا، تو اس کو گرد جھاڑو کہ یہ جنتی جانور ہے. تو اگر حدیث پاک پر عمل کرنے کی نیت سے کریں گے تو ثواب ملے گا. تو اسی طرح جانور بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے کوئی اس سے پیار کرے، اس کو راحت پہنچائے، پیار کریں گے تو اس کو سکون ملے گا، ماریں گے تو تکلیف ہوئی ہے، اگر پیار کر کے اس کو سکون پہنچائیں گے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے تو اس پر بھی ثواب تو ملے گا کہ اس کو راحت ملے گا، سکون ملے گا جانور کو. جبکہ اللہ کی رضا کی نیت ہو، اللہ کے لیے ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام محمد حمزہ اتاری ہے، میں کلفٹن کراچی سے عرض کر رہا ہوں کہ بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ یکم ذوالحجہ سے لے کر کب تک ناخن اور بال نہ کاٹنا مستحب ہے، عید تک یا قربانی تک؟ جزاک اللہ خیرا.
امیر اہل سنت سے یہ بات معلوم کرنی ہے، اگر کسی شخص کی نیت تھی کہ ذوالحج کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی تک ناخن وغیرہ نہیں کاٹے گا، اور ذوالحج کے چاند کے نظر آنے کے بعد یہ گمان ہوا کہ پیروں کے جو ناخن ہے وہ 40 دن سے زیادہ ہو چکے، تو اب کیا کرے؟ اسی طرح بعض لوگ ناخن تو کاٹ لیتے ہیں مگر جو ناخن کے اطراف میں جو چمڑی وغیرہ یا ہلکی ہلکی چیزیں ابھرتی ہیں تو اس کو بے خیالی میں دانتوں سے کھینچ لیا، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟
چاند جن کو قربانی کرنی ہے ان کے لیے مستحب ہے کہ ذوالحج شریف کا چاند نظر آنے سے لے کر اپنی قربانی ہونے تک بال ناخن یا کھال وغیرہ کہیں سے نہ جدا کرے، بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے وغیرہ. اب اگر 40 دن گزر چکے ہیں بعد میں پتا چلا جیسا کہہ رہے ہیں، تو خود 40 دن گزار دینا پورے، 40 دن سے پہلے پہلے کاٹنا ہے غالباً 41 مانا وہاں، 40 دن سے زیادہ گزر چکا اگر وقت وہ قصدن ایسا ہوا ہے تو توبہ بھی کرنی ہوگی، اور اب مستحب نہ رہا نا، اب تو کاٹنا ضروری ہو گیا، تو بالکل ناخن کاٹ دیں. اور اگر یہ کھالے وغیرہ نوچے تو کھال بھی جدا کرنا منع ہے نا، مستحب اگر کسی نے کھال جدا کر لی، ناخن کاٹ لیے یا بال کہیں سے کاٹ لیے، ویسے ہی کاٹ لیے بھلے قربانی کرنی ہے اس کو، تب بھی گناہ نہیں ہے اس کو، اور مستحب کا جو ثواب ملنا تھا اس سے محروم رہے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور ہاں یہ بھی پوچھا ہے کہ کب تک ہے، تو یہ قربانی جیسے کہ اب آپ کو عید کے تیسرے دن قربانی کرنی ہے، تب چاند رات سے آپ نے کاٹنا موقوف کیا، اب تیسرے دن عید کی جب آپ کی جانور پر چھری پھرے گی نا، چھری چل گئی تو قربانی ہو گئی، جبکہ جتنا کٹنا ضروری جتنا وہ کٹ گیا، تو اب یہ کہ قربانی ہوگی، اب کٹ چھلنا، اس کا چمڑا اترنا، گوشت کٹنا یہ شامل نہیں ہے اس میں، تو اب وہ کہ ناخن وغیرہ کاٹ سکیں گے جب چھری چل گئی تیسرے دن. دوسرے دن کرنا تو دوسرے دن جب چھری چلی تب اب کاٹ سکیں گے، مستحب اگر ادا کرنا ہے تو. جس کو عید کی قربانی کرنی ہے تو وہ پھر عید کے دن جب چھری چل جائے تب کاٹ لے، کاٹنا بھی ضروری نہیں ہے کہ ابھی قربانی ہو گئی تو وہ ناخن کو کاٹنا ہی کاٹنا ہے، ابھی 40 دن کو تو بہت دیر ہے، یا بال کاٹنے ہی کاٹنے ایسا بھی ضروری نہیں ہے. اب مستحب نہ رہا نہ کاٹنا، اب کاٹنا چاہے تو کاٹ سکتے ہیں.
یہ کہ وہ کاٹ لے تاکہ تمام ادحیہ اس کو قرار دیا گیا، یعنی مستحب یہ ہے کہ کاٹ لے وہ عید کے دن، عید کے دن ویسے بھی مستحبات میں سے یہ کام ہے،
عید کے مستحبات میں سے ہے، قربانی کے بعد ظاہر ہے کاٹے
جی.
ہاں ہاں، اب یہ کہ وہ جو قربانی نہیں کر رہا تو وہ عید کے دن ناخن کاٹے، تو یہ کہ جس کے لیے مستحب ہے کہ قربانی جب تک نہیں ہوتی تو دوسرے دن تیسرے دن، تو پھر عید کا مستحب اس کے لیے
ویسے ہی ہے نا کہ حکم یہ دیا گیا کہ وہ کاٹ لے، تو اب وہ قربانی لیٹ کر رہے تو پھر اس کے بعد کاٹے گا، مستحب تو پھر بھی رہے گا اس کا جی، اس کے بعد تو مستحب تو رہے گا اس کا. یہ
تو اب یہ کیا کرے،
یعنی کسی قربانی ہے اس کو کاٹ لے، یعنی یوں موخر نہ کرے، اس کا کرے گا تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن قربانی کرنے کے بعد کاٹ لے اسے، وہ چاہے تیسرے دن ہی اس نے کیا ہو،
مطلب وہ عید والا مستحب تو چلا گیا
جی، وہ رہے گا بھی نہیں نا
اس کے، اس پر مستحب نہیں رہے گا، اور جو قربانی نہیں کرنا چاہتا ویسے جس پر قربانی واجب نہیں ہے مثلا، تو وہ جو ہے اس کا تو مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا بھی ہے کہ وہ عید کی نماز کے، عید کی نماز کے بعد ناخن وغیرہ بال وغیرہ کاٹے تو اس کو بھی قربانی کا ثواب ملے گا، غالباً ایسا لکھا ہے، ہے نا لکھا، تو یہ جس پر قربانی واجب نہیں ہے وہ یوں قربانی کا ثواب کما سکتا ہے کہ عید کی نماز کے بعد اپنے ناخن کاٹ لے، بال وغیرہ تراش لے، جو ممنوع بال ہیں وہ اتار لے، تو اس کو قربانی کا ثواب ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
تکبیر تشریق کے تعلق سے چند سوالات آپ سے کرنے ہیں، تکبیر تشریق کیا ہوتی ہے اور یہ کب پڑھنی ہوتی ہے؟
تکبیر تشریق ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، نو ذوالحج شریف کی فجر سے لے کر 13 ذوالحج شریف کی عصر تک یہ جماعت مسنونہ کے ساتھ جو نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، تو یہ ان پر ایک بار بلند آواز سے کہنا، یہ مردوں کے لیے ایک بار بلند آواز سے، اور تین بار کرنا یہ مستحب ہے، لیکن ایک بار بلند آواز سے پڑھنا یہ واجب ہے۔
سب سے پہلے تکبیر تشریق کس نے پڑھی؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کے لیے زمین پر لٹایا تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام بطور فدیہ جنت سے ایک مینڈا یعنی دمبا لیے تشریف لائے اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آواز سنی تو اپنا مبارک سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے کہ اللہ پاک کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور بیٹے کی جگہ فدیے میں مینڈا یعنی شیپ بھیجا گیا ہے، لہذا خوش ہو کر فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کے بعد سے ان تینوں پاک حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہو گئی۔ حوالہ بنایا شرح ہدایہ جلد 3 پیج نمبر 387۔
تشریق کے معنی بھی ارشاد فرما دیجئے۔
حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بقر عید کے دن یعنی 10ویں ذی الحجہ کے بعد والے 3 دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں کہ ان دنوں میں اہل عرب قربانی کے گوشت کو سکھاتے، انہیں دھوپ دیتے ہیں۔ تشریق بمانا سکھانا، دھوپ دینا، یہ معراج شریف کی 4 جلد میں، تو یہ 3 دن ایام تشریق ہوئے 10 تاریخ کے بعد کے، 11 12 13، جبکہ خود 10 تاریخ ہے، یہ یوم نہر کہلائے گا، یوم نہر کہلاتا ہے، اور اس سے اگلا دن جو ہے 9 تاریخ، یہ یوم عرفہ۔ تو اس کی ترتیب یوں کر لیتے ہیں کہ 9 ذوالحج شریف کو یوم عرفہ کہتے ہیں، 10 ذوالحج شریف کو یوم النہر کہتے ہیں، قربانی کا دن یوم النہر کہتے ہیں، اور باقی 3 دن 11 12 13 یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں، تشریق کے دن۔
تکبیر تشریق کس کس پر پڑھنا واجب ہے؟
تکبیر تشریق اس پر واجب ہے جو شہر میں مقیم ہو یا جس نے اس مقیم کی اقتدا کی، وہ اقتدا کرنے والا نے پیچھے اس کے مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا، چاہے مسافر ہو یا گاؤں کا رہنے والا،
اور اگر اس کی اقتداء نہ کریں یعنی اپنی الگ سے پڑھیں تو ان پر یعنی مسافر اور گاؤں کے رہنے والے پر واجب نہیں. مقیم نے اگر مسافر کی اقتداء کی یعنی مقیم مقتدی ہے اور مسافر امام, تو مقیم نے اگر مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھی تو مقیم پر واجب ہے اگرچہ اس مسافر امام پر واجب نہیں.
اگر کسی نے اکیلے اپنی نماز ادا کی تو کیا اس پر بھی تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہوگا؟
نہیں, البتہ یہ کہ وہ صاحبین کے نزدیک, صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمت اللہ علیہ, امام اعظم کے بہت بڑے شاگرد تھے, یہ ان کو صاحبین کہتے ہیں, ان کے نزدیک چونکہ واجب ہے اکیلی جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو منفرد کہتے ہیں, فرض نماز جس نے اکیلے پڑھی تو اس پر اگرچہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک واجب نہیں ہے تو اس لیے ہم واجب نہیں کہیں گے, تاہم پڑھ لینا چاہیے.
ٹھیک ہے. حاجی صاحبان بھی کیا حج میں تکبیر تشریق پڑھیں گے؟
جی ہاں, وہ بھی اگر, ہاں بالکل پڑھیں گے, 9 تاریخ کی وہی ٹائم ہے ان کا بھی, ان کے ساتھ وہ وہاں جب 9 ہے ان کی فجر سے ان کی بھی شروع ہو جائے گی.
جبکہ وہ حاجی مسافر بھی ہو؟
مسافر ہوگا تو پھر واجب نہ رہے گی, اور بھاری تعداد مسافر کی بھی ہوتی ہے.
جی
سبحان اللہ.
کیا عورتوں کو بھی ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنی ہوگی؟
باہر شرک میں ہے تشریق؟
جی بالکل ہے. اصل میں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ وہ اقتداء کرتی تھی مردوں کی اس دور کے اندر, تو اس میں وہ صورت ہوتی تھی کہ اس میں عورت پر بھی واجب ہوتی تھی. اب چونکہ ہمارے دور میں اجازت ہی نہیں ان کو آنے کی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کی بنیاد پہ منع کیا, تو وہ پورا ایک اس کا الگ مضمون ہے. تو بہرحال اگر کسی نے اس طرح اقتداء کی ہو عورت نے مرد کی تو یعنی مقیم کی, پھر اس صورت میں اس پر واجب ہوتی ہے, لیکن اس نے بہرحال آہستہ آواز میں ہی پڑھنی ہے.
بلند مردوں, غیر مردوں کو آواز نہ پہنچے, لیکن اب چونکہ وہ صورت نہیں رہی جماعت سے نماز پڑھنے کی, ان کو اجازت نہ رہی, تو اب گھر میں جب یہ اکیلے پڑھے گی تو ذرا منع بھی نہیں ہے, پڑھ لے تو اچھا ہی ہے.
کیا عورت اپنے مخصوص ایام میں تکبیر تشریق پڑھ سکتی ہے؟
جب ان پر نماز تو ہے نہیں, البتہ ذکر و اذکار اس کے لیے جائز ہے, تو ویسے اگر کوئی تکبیر تشریق سارا سال بھی اگر پڑھتا ہے ویسے ہی پڑھتا ہے تو ہے تو اللہ پاک کی پاکی, اللہ پاک کی بڑائی اس پہ بیان کی جا رہی ہے, تو ذکر و اذکار کے طور پر پڑھ سکتی ہے.
ٹھیک. اگر کسی کو تکبیر تشریق یاد نہ ہو تو کیا امام صاحب کی تکبیر تشریق کو سن لینا کافی ہوگا؟
یہ یاد کرنا واجب ہوگا یعنی پوری ہے نا, کیونکہ پڑھنا واجب ہے, جس پر پڑھنا واجب ہے اس کو تکبیر تشریق یاد کرنا واجب تو کیسے کہیں گے, دیکھ کر بھی تو ممکن ہے, صراحتاً جزیا نہیں ہے اصل, اس کا دیکھا نہیں ہو جزیا, یعنی پڑھنا واجب ہے, یاد کرنا میں تردد ہے, یاد کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا, تو اس کو دیکھ کر, کیونکہ نماز میں تو نہیں ہے نا, تو دیکھ کر پڑھے یا سن سن کر پڑھے کہ امام پڑھ رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پڑھے, یا دوسرے کوئی اس کو پڑھا دے اور یہ پڑھتا جائے, یعنی کوئی سی صورت کر لے کہ پڑھنا واجب ہے, لکھ کر رکھنا یا چھپا ہوا پرنٹ وغیرہ تو بہت اتنا زیادہ دشوار نہیں ہے, تو دیکھ کر پڑھ لے, یعنی جس طرح بھی ممکن ہو اس کو پڑھنا واجب ہے کم از کم ایک بار.
حضور ایک سوال اور اس طرح کا ذہن میں آ رہا ہے کہ امام صاحب بھی مقیم ہیں اور مقتدی بھی مقیم ہے, مسافر دونوں میں سے کوئی نہیں, مگر جو مقتدی ہے وہ مسبوق ہے یعنی اس کی ایک یا دو رکعتیں چلی گئیں یا چند رکعتیں چلی گئیں, اب امام صاحب نے تو سلام پھیرا اور اس نے انہوں نے اور دیگر مقتدیوں نے تکبیر تشریق پڑھی, اب جو امام جو مقتدی تھا جس نے ابھی بقیہ نماز پوری کرنی تھی, اگر وہ نماز پوری کرنے کے بعد کیا وہ تکبیر تشریق بھی پڑھے گا؟
میرے پوری جماعت اس کو نہیں ملی تھی.
جی ہاں.
اب اپنی جب یہ ختم کرے گا
جی ہاں.
تب یہ پڑھے,
اس پر واجب,
اس پر واجب ہے یہ پڑھے, اور ایک بار بلند آواز سے پڑھنا ہے, اتنی بلند آواز نہ کرے کہ جس سے نمازی اگر مسبوقین ہیں یا اور کوئی بھی کسی کو ایزا نہ ہو. اور ویسے بھی نماز کے بعد جو واجب ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں گلا پھاڑ کے پڑھے, نہ اپنے کو ایزا ہو نہ کسی کو ایزا ہو, بے تحاشا آواز بلند کرنا تو واجب نہیں ہے نا.
اچھا اب اس کی تکبیر تشریق وہ بھول گیا, مسبوق نماز اس نے پوری پڑھ لی, بقیہ تو سنت وغیرہ پڑھ رہے ہیں, اب وہ بھول گیا تو کیا اس کا ترک واجب ہے؟ اور اگر ترک واجب ہے تو اب اس کے لیے کیا توبہ واجب ہو جائے گی اس پر؟
تکبیر تشریق سلام پھیرنے کے بعد فوراً واجب ہے, یعنی جب تک کوئی ایسا فعل نہ کیا ہو کہ اس نماز پر بنا نہ کر سکے, نہ دوسری نماز اس پر نہ پڑھ سکے. اگر مسجد سے باہر ہو گیا یا جان بوجھ کر وضو توڑ دیا یا کلام کیا بات چیت کی اور اگرچہ سہون یعنی بھول کر بھی اگر بات چیت کی تو تکبیر ساقط ہو گئی, یعنی اب رک گئی, اب پڑھنے کا وہ موقع ختم ہو گیا. اور بلا قصد اگر وضو ٹوٹ گیا تو کہہ لے, بلا ارادہ وضو ٹوٹ گیا تو اب یہ کہ تکبیر کہہ لے.
تو اس کو تھوڑا مزید آسان کر دیں, وضو ٹوٹ گیا تو اب کہہ لے, اور مطلب اب نماز جیسے کہ مکمل کر لی اور اس نے تکبیر تشریق نہیں پڑھی تو
کوئی ایسا فیل نہ کر لیا کہ جس پر نماز کی بنا نہ ہو سکے, یعنی دوبارہ اس پر دوسری نماز کیا کرو یار اس کو آسان.
اس میں یہ ہے کہ اصل یہ تھا کہ جب وہ بھول گیا تو اب اس کے بعد کوئی ایسا کام اگر اس نے کر لیا کہ اس کی بنیاد پر وہ نماز نہیں پڑھ سکتا, بنا اس پر نہیں کر سکتا, تو اب یہ تکبیر اس سے ساقط ہو گئی, یعنی اب وہ یہ نہیں یعنی اب وہ واجب اس کا ادا نہ ہوا. اور اگر کوئی ایسا کام ہوا ہے کہ جس کی بنیاد پر بنا ہو سکتی ہے وہ پڑھ سکتا ہے, تو اگر خود جان بوجھ کے وضو نہ توڑا ہو اس نے تو اس وجہ سے اس کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اس کے اوپر نماز کی بنیاد رکھ سکتا ہے. اگرچہ کہ اب یہاں نماز کی بنیاد اس نے نہیں رکھنی, جیسے کسی کا وضو درمیان میں ٹوٹ جاتا اور وہ اٹھ کے جاتا واپس آ کے وضو کر کے اسی پر بنا کر سکتا تھا, اب یہاں جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا وضو خود بخود ٹوٹا ہے تو اس کو اجازت تو اس بات کی ہوتی ہے کہ نماز کی بنا کر سکتا ہے, تو اس وجہ سے وہ تکبیر بھی کہہ سکتا ہے.
بنا نے بنیاد میں نہ سمجھن, اس کو یوں سمجھیا کہ جیسے کہ دو سنتیں پڑھ رہا ہے اور اس پر نفل کی بنا کر سکتا ہے, اس کے ساتھ نفل بھی شامل کر کے یہ آگے بڑھ سکتا ہے, اس کو کہتے ہیں بنا کرنا. یہی ہے
یہاں مراد, یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر سجدہ صاحب اس کے اوپر لازم ہو گیا اور اس کو سجدہ صاحب کرنا تھا لیکن بھول گیا وہ سجدہ صاحب, اب اگر وہ کسی سے بات چیت کر لیتا ہے, کسی سے جو ہے وہ گفتگو کر لیتا ہے یا کچھ کھا پی لیا اس نے جان بوجھ کے وضو توڑ دیا, تو اب وہ سجدہ صاحب نہیں کر سکتا, دوبارہ نماز اسے پڑھنا ہوگی. لیکن خود اس کا وضو ٹوٹ گیا جان بوجھ کے نہیں توڑا, تو اب وہ اسی نماز کی بنیاد پر سجدہ صاحب کر سکتا ہے
وضو کر کے نا.
جی وضو کر کے ظاہر ہے,
یہ باتوں کا تو تھا سجدہ صاحب واجب ہو جاتا دو سلام پھیر کر آدھی بیٹھ جائے.
حضور اس میں اصل میں ہے
پھر یاد آ گیا کہ سجدہ صاحب تھا, میں نے بات چیت نہیں کی تھی, جیسے عام طور پہ بات چیت کا امکان رہتا ہے کوئی سی, تو بات چیت نہیں کی تھی تو اب یہ کہ دوبارہ فوراً سجدہ کر سکتا ہے سجدہ سہو, یا کوئی کھایا پیا نہیں تھا تو بھی سجدہ سہو کر سکتا ہے.
یعنی اگر کسی کے اوپر سجدہ سہو واجب تھا
ہاں
اور اس کو نماز اس نے پوری پڑھ لی مگر اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ مجھ پہ سجدہ سہو واجب ہے, اسے سلام پھیر دیا, دونوں طرف سلام پھیر دیا, اب سلام پھیرنے کے بعد یاد آئے وہ سجدہ سہو واجب تھا, تو اب نماز واجب یادہ اس کے لیے ہوئی کہ چونکہ سجدہ سہو واجب, لیکن اب اس نے کوئی کلام بھی نہیں کیا, کوئی کھایا نہیں, نہ اس نے جان بوجھ کے وضو توڑا, تو اب اسی وقت وہ سجدہ سہو یعنی دو سجدے کر لے اور پھر التحیات پوری پڑھ لے.
جی جی جو سجدہ سہو کا طریقہ ہے
جی.
اب دوبارہ سلام پھیرنے کی حاجت نہیں ہے, وہ سجدہ دو سجدے کر لے اور تحیات درود شریف پڑھ کے جو اپنا قاعدہ ہے پڑھنے کا اس کے مطابق سلام پھیر لے تو اب نماز سے یہ فارغ ہو گیا.
وہ جو بات وہیں دوبارہ آ جائے گی کہ ہمارے جیسے کہ رمضان المبارک میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ دعائے قنوت کے بجائے رکو میں چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ جماعت سے پڑھنے کی چونکہ عادت نہیں ہوتی، نارملی جماعت سے وتر نہیں پڑھے جاتے اور ماہ رمضان میں جماعت سے وتر پڑھے جاتے ہیں، تو اب وہ دعائے قنوت کے طور پر جو ہے نا وہ اللہ اکبر کی دعائے قنوت کی جگہ پر رکو میں چلے جاتے ہیں۔ اب یہاں یہ ایک مسئلہ آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد عادت ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ورد وظیفہ پڑھنے کی، جیسے ابھی ہم وہ دل پر ہاتھ رکھ کر پڑھتے ہیں اور فرض نماز کے فوراً بعد، اب جیسے ہی نماز کا سلام پھیرا اور ہم نے کوئی ذکر اذکار کر لیا تو اب فوراً اس کے فوراً تکبیر تشریق پڑھنی تھی ہم کو ان دنوں میں، مگر تکبیر تشریق پڑھنے کے بجائے ہم نے کوئی بھی ورد کر لیا، وظیفہ کر لیا، آیت الکرسی پڑھ لی، تو کیا اب تکبیر تشریق کا موقع جاتا رہا؟
بنا باقی ہے نا، سجدہ سہو بھی کر سکتا ہے، یہ عذاب ذکر اللہ تطمئن القلوب جو آپ پڑھتے ہیں، سب تھوڑی پڑھتے ہیں، بول بول بولتے تو بھی نہیں پڑھتے، اللہ پاک ہمارے دل کی حفاظت فرمائے۔ یہ کہ مطلب جو میوزک والے میوزک سن کر وہ روح کی غذا شیطانی غذا حاصل کرتے ہیں، ہم ذکر اللہ سے روح کی غذا حاصل کرتے ہیں۔
الحمدللہ جب سے آپ نے فرمایا 99% تو اس کی عادت رکھی
ہے، آپ کی تو ہے ماشاء اللہ الحمدللہ، کبھی کبھی میں بھولتا ہوں آپ کو دیکھ کر یاد بھی آ جاتا ہے جمعے کی نماز، میری بھی عادت ہے الحمدللہ، لیکن انسان نے کبھی توجہ نہ بھی رہے۔ یہ بڑا پیارا ورد ہے، دیکھیں ہر نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی دل پر ہاتھ رکھ لیں، سیدھا دل پر ہاتھ رکھ کر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب 11 بار پڑھ لیں، 11 ٹائم، اگر دل کی بیماری ہے تو انشاءاللہ وہ دور ہوگی اور اگر دل کی بیماری نہیں ہے تو قریب نہیں آئے گی انشاءاللہ، اس کا یہ فائدہ۔
آپ نے یہاں تک فرمایا تھا کوئی گھبراہٹ ہے، کوئی پریشانی ہے دلی طور پر، اللہ نے چاہا تو اس سے بھی حفاظت رہے گی
انشاءاللہ، ماشاءاللہ ثواب کی نیت سے پڑھیں تو اللہ کا ذکر ہے، قرآن آیت ہے، یہ اس کی عادت مشورہ ہی ہے، مطلب نہ پڑھے تو کوئی گناہ تو ہے نہیں، نہ پڑھے تو ثواب فائدہ ہے۔
تو اب اگر کسی نے کوئی ایسا ورد کر لیا تو اس کے فوراً اس کو یاد آیا یا تشریق رہ گئی نا تکبیر تشریق، اب اس کے فوراً تکبیر تشریق پڑھ لے
یا پڑھ،
واجب نہ چھوٹا،
واجب نہ چھوٹا، یعنی وہ صورت نہ پائی گئی کہ جس سے مطلب یعنی کہ وہ بنا نہ ہو سکے، یہ بنا میں اور بنیاد فاؤنڈیشن اور یہ زہر کا۔
مگر بڑی خوبصورت اور بڑے پیارے مسائل ڈسکس ہوئے ہیں، کیا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تکبیر تشریق پڑھی ہے؟
سنن بیہقی کی حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کی صبح سے ایام تشریق کے آخری دن یعنی 9 تاریخ کی صبح فجر سے لے کر جو 13ویں تاریخ کی عصر ہے اس وقت تک تکبیر کہا کرتے تھے، تکبیر تشریق پڑھا کرتے تھے۔
کیا ہمارے ماشاءاللہ نے تشریق کی تکبیر تشریق یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد۔
جہاز آمد و رفت کا ایک بہترین ذریعہ، اور میں آج ایک جہاز کے ساتھ موجود ہوں اور یہ جو رسی ہے وہ اسی جہاز سے بندھی ہوئی ہے اور اس جہاز کو میں آج اپنے ساتھ چلاؤں گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے جہاز کو رسی سے چلاؤں گا، اتنی طاقت ہے؟ جی بالکل، ابھی میں آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں، کیونکہ میری جو مراد ہے وہ آج صحرائی جہاز یعنی اونٹ سے ہے، اور اس کو صحرائی جہاز اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ صحرا میں بہت تیز دوڑتا ہے۔ اونٹ کی ایک اور خاص بات ہے کہ یہ کانٹے دار جھاڑیاں بھی بڑے مزے سے چوئنگ گم کی طرح چبا سکتا ہے۔ اونٹ میں ایک اور خاصیت ہے کہ یہ کئی دنوں تک پانی اور خوراک کا ذخیرہ اپنے کوہان میں کر سکتا ہے۔ آپ نے اونٹ کی کچھ خصوصیات کے بارے میں سنا، اب ہم آپ کو کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جو عوام میں مشہور ہیں، اور ہمارے ساتھ اونٹ کے مالک موجود ہیں، ان سے بھی کچھ اونٹ کے متعلق باتیں کریں گے اور پھر اینڈ میں ہم اپنے شیخ سے پوچھیں گے۔ اچھا وزیر احمد بھائی، یہ بتائیے کہ اونٹ کی قربانی کے بعد اس کے خون کو جو ہے لوگ ہیں نا جسم پر بھی لگاتے ہیں نا، اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جس کو ہاتھ اور پیروں میں بیماری ہو پسینہ آنے کی تو اس کو وہ ہاتھوں پہ بھی لگاتے ہیں، ہاتھوں میں ہاتھوں کو خون میں ڈبوتے ہیں، پیروں کو ڈبوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟
ہاں حقیقت ہے، اس میں بہت سے خوبیات ایسے ہیں، پسینہ آتا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا جو چربی ہوتا ہے آگ میں جلا ہوا ہو چربی لگاؤ جیسے جلد پہلے ہوئے گا وہی جلد آئے گا، اور اس کا دودھ اس سے زیادہ فائدہ مند ہے۔
دودھ کس کام آتا ہے، مطلب کیا فائدے؟
صبح صبح ایک گلاس شوگر کے لیے یہ اچھا ہوتا ہے، مفید ہے۔
وزیر بھائی ایک اور چیز مشہور ہے عوام میں، اونٹ کی ہڈی اگر کسی گھر میں رکھ دی جائے تو اس میں دیمک اور کھٹمل نہیں آتے؟
ہاں یہ بھی ہے، اور گھر میں اس کی ہڈی گھر کے دروازے پہ آپ رکھو، جادو علم ٹونے یہ نہیں ہوئے گا آپ کے گھر میں۔
تو اونٹ کے اور کیا فائدے ہیں؟
کسی کو قبضی ہے، پیٹ خراب ہوتا ہے، دودھ نکالو اس کا پونچھ لگاؤ اس میں، تو اس سے جو ہے نا قبضی اور پیٹ کے جو امراض ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس سے
مطلب دم کتنی لگاؤ، ٹچ کرو پوری،
تھوڑا سا ٹچ کر کے نکال لو۔
تو یہ کیا سائنس ہے؟
یہ پیٹ کے بیماریوں کے لیے۔
کہتے ہیں کہ یہ اونٹ ہے نا بدلہ لیتا ہے،
کوئی اس سے ناجائزی کرے یہ اپنا بدلہ لیتا ہے۔
اور بدلہ کیسے بدلہ لیتا ہے، کیا کرتا ہے؟
آپ کہیں پر بھی مل گئے اس کو،
اچھا دوبارہ
آتے جاتے کہیں اس کے سامنے آپ آ گئے، وہ آپ کو پکڑ کے نیچے جو نے سینے کے نیچے اکثر یہ دبا دیتا ہے۔
اچھا وزیر بھائی یہ بتائیے، ایسا لگتا ہے کہ وہ روئے ہیں
جی،
تو یہ رونے کا کچھ اونٹ کا کانسیپٹ ہے کیا، روتے ہیں یا کچھ؟
جانور کو بھی تکلیف ہوتا ہے بھائی، آپ جانور لے جاؤ، اس کا جو یہ نتیل ہوتا ہے، اس کا رسی ہوتا ہے، اس کو ڈھیلا رکھو، اس کو کھینچو مت۔
نکیل ڈالنے سے کیا ہوگا اس کو اونٹ کو؟
نکیل ڈالنے سے دیکھو سر، جیسے ہمارے گھر میں بزرگ بولتے ہیں کہ فلاں نے میرے بیٹے کو نکیل ڈالا ہے، یہ وہ جانور جس کو ہم نے نکیل ڈالا ہوا ہے۔
اچھا مطلب شادی کے بعد ہے نا یہ جملہ کہتے ہیں کہ اس کو ہے نا نکیل ڈال دیے،
بولتے ہیں اپنے بہو کو بولتے ہیں کہ میرے بیٹے کو نکیل ڈالا ہے آپ نے،
اچھا اچھا
ہم نے اونٹ کو نکیل ڈالا ہے۔
یہ سر سے پکڑنے کا کیا ہے اس کا سین؟
سر سے یہ سر جب پکڑتا ہے، یہ چھوٹا بچہ ہو، چھوٹا جانور اس کے سامنے ہو، بھیڑ بکریاں جیسے ہوتے ہیں، تو اس کو یہ یا کمر سے پکڑتا ہے، بچہ چھوٹا اس کو سر سے پکڑتا ہے، اور اس کا بڑا منہ ہے، بچوں کو سر دبا دیتے ہیں، یہ مار دیتے ہیں، پیغام دینا چاہتے ہیں اکثر اپنے بچوں کو اس سے دور رکھا کریں۔
جس کو شریف جانور کہیں گے یا نہیں؟
شرافت کے نکیل ڈالنے سے شریف بن جاتا ہے، شریف جانور نہیں ہے۔
اچھا اور بعض جانور کو نکیل نہیں ڈالنی پڑتی نا؟
جی جی۔
تو ان میں اونٹ میں بھی ہوتے ہیں کہ جس کو نکیل نہ ڈالیں تو کوئی چل جائے گا؟
نہیں سر، اس کو نکیل ڈالتے ہیں، بیل کو بھی نکیل ڈالتے ہیں، پھر اس سے وہ قابو ہو جاتا ہے۔
کچھ کو نہیں ڈالتے ان میں ایسا ہوتا ہے کہ
نسل کچھ ایسا ہوتا ہے ان میں، اور قربانی کے جانوروں میں اکثر نکیل ڈالتے ہیں، کیونکہ قربانی کے جانور گھروں میں جاتے ہیں۔
شیخ آپ نے سنی کچھ عوامی باتیں اور کچھ خصوصی باتیں اونٹ سے متعلق اور قربانی کے اونٹ سے متعلق، اب پلیز شیخ آپ ہی بتائیے کہ کیا ہے حقیقت اور کیا افسانہ؟
اگر انسان کی جلد جلی ہو، آگ سے وہ جل گئی ہو، تو اونٹ کی چربی لگانے سے کھال جیسی تھی ویسی ہی آ جائے گی۔ حکیم صاحب نے تحریر بھیجی ہے، ہوا شافی، اونٹ کی چربی جلی ہوئی جلد یعنی جلی ہوئی اسکن اور چہرے کی خوبصورتی کے لیے مفید ہے، اسے پگھلا کر لگایا جائے۔ اونٹنی کا دودھ معدے کی جلن سوزش، اس معدے کی جلن برم، معدے کا یہ سوزش عام طور پر سوجن کو بولتے ہیں، لیکن سوزش کا معنی جلن ہوتا ہے۔ اب یہاں کیا حکیم صاحب کی مراد ہے، وہ شاید یہ سوزش ورم یہ ایک ہی چیز ہو کہ وہ یعنی کہ سوجن، ورم کو سوجن بولتے ہیں، سوائلنگ، تو معدے کی سوائلنگ کے لیے، سوجن کے لیے اونٹنی کا دودھ مفید ہے، اور اونٹنی کے دودھ کا مزاج گرم ہے، یہ حکمت میں نہیں کہ یہ ہوتا ہے تو گرم ہوتا ہے یہ، لہذا گرم مزاج والے حکیم صاحب سے مشورہ کر کے، طبیب سے مشورہ کر کے اونٹنی کا دودھ استعمال کریں۔ اب ہمارا یہ اس کے معنی شاید لیں گرم مزاج، ہاں یار مجھے غصہ بہت آتا ہے، میں گرم مزاج ہوں، یہ مراد نہیں ہوتی، بلکہ طبعی طور پر گرم، گرم تر، گرم خشک، سرد، سرد تر، سرد خشک، یہ تقسیمیں حکیموں کی، ڈاکٹروں کی نہیں ہے، تو ان کیا اور یہ سمجھ میں آتی ہیں، کسی کا بلغمی مزاج ہوتا ہے، کسی کا سفراوی مزاج ہوتا ہے، تو اس طرح ان کو بعض بہت مفید چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بعض بعض چیزوں کو بچنا پڑتا ہے، شہد شفا ہے، لیکن جس کا مزاج سفرا بھی ہے نا تو وہ اس کو شہد نہیں چلے گا، موافق نہیں آئے گا۔ تو اس لیے اس حدیثوں میں بھی جو علاج بیان فرمائے گئے تو مخصوص لوگوں کو بتائے جاتے ہیں، کسی کو بتائے گئے جیسے، تو اس کا مطلب ہر ایک کے لیے یہ ہو گیا یہ ضروری نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ حکیم یا طبیب ڈاکٹر کی اجازت سے ہی علاج کیا جائے اور ان سے مشورہ کر لیا جائے کہ میں یہ کروں کہ نہیں کروں۔ ہاں، اونٹ کی ہڈی گھر میں رکھنے سے دیمک نہیں لگتی، یہ سنا ہے۔ تو اگر دیمک کے علاج کے لیے کوئی رکھتا ہے تو سارا کوئی گناہ بھی نہیں ہے، حرج بھی نہیں ہے۔ دیمک نہیں بھی گئی تو پہلے بھی تو تھی تو صحیح نا، ہڈی رکھ دی ٹھیک ہے، نہیں گئی ہو سکتا چلی بھی جائے۔ اونٹ کیا، اونٹ کی، اونٹ کے دودھ میں اس کی پونچ بھگو کر پینے سے قبض اور پیٹ کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، اور دودھ میں دم کا بھگونا، تو یہ حکیم صاحب کا پیغام آیا ہے کہ دودھ میں دم کا بھگونا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ دم میں پیشاب کا اثر ہونے کا خطرہ ہے، یہ بھی ایک ہونے کی وجہ ہے۔ چھٹے پیشاب کے تو پیشاب تو اگر کر یقینی معلوم نہیں ہے، اس ناپاک تو نہیں کہیں گے، تاہم یہ کہ پیشاب صحت کے لیے مفید تو ہی نہیں سکتا ہے، تو ہے حرام اس کا پینا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اونٹ کو نکیل کیوں ڈالتے ہیں، یہ اونٹ کے ماہر جو تھے یہی بتا رہے تھے اور یہی بتا سکتے ہیں۔ نکیل کیسے ڈالتے ہیں یہ ہے البتہ کہ یہ جو اس کی لمبی تھوتنی ہوتی ہے، منہ ہوتا ہے، اس میں ناک میں یہ جو یہ ہے نا یہ چیز دونوں کے بیچ میں جو، اس میں یہ لوہے کا وہ کوئی نوکدار آلہ ڈال کر سوراخ بناتے ہیں، زندہ زندہ بالکل، یہ ظاہر ہوتا تو تکلیف دے، یہ اس میں ڈالتے ہیں۔ اب یہاں کیونکہ ضرورت ہے، نفع مقصود ہے، تو یہ پھر اس میں رسی ڈال دیتے ہیں۔ اب یہ رسی پکڑ کے اس کو چلاتے ہیں نا، تو اس کو یہ پتا ہوتا اونٹ کو کہ میں اگر یہ کھینچوں گا تو مجھے درد ہوگا، تو یوں یہ نکیل سے قابو میں رہتا ہے۔ بقرعید کا جو اونٹ آتا ہے ہمارے یہاں، تو اس کی نکیل کو یہ لوگ کھینچتے رہتے ہیں بےچارے، اس کا کوئی حل بہت مشکل ہے، لوگ مانتے نہیں ہیں، بچے نہیں مانتے، کھینچ کھینچ کے چلا رہے ہوتے ہیں اور یہ اس کا زخم بڑھ جاتا ہوا اس سے۔ ایسا بچوں کو نہ کرنے دیا جائے، بڑے بھی ایسا نہ کریں۔ ناک کی نکیل، اب یہ بولتے تھے کہ دولہا کو نکیل پڑ گئی تو بچے کو نکیل پڑ گئی، یوں بھی بولتے ہیں دولہا کو لگام پڑ گئی۔ خیر، اور یہ خون کا بھی کچھ کہہ رہے تھے کہ خون میں ہاتھ میں پسینے کی بیماری ہے، تو اونٹ کے خون سے وہ دھوتے ہیں تو یہ پسینے کی بیماری جاتی ہے۔ تو بکرے کے، گائے کے، سب کے خون سے اس طرح لوگ کرتے ہوتے ہیں، لیکن یہ منع ہے، اس طرح شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، یہ گندے کام ہے، شیطانی کام ہے، اور یہ شاید غیر مسلموں سے سیکھے ہوں گے، اور اب تک میں نے کوئی ایسا دیکھا بھی نہیں ہے مریض کہ وہ ٹھیک ہو گیا ہو۔ ڈالتے ہوتے ہیں، خود میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جڑی پھاڑ کر اس کو بچہ بٹھا دیتے ہیں۔ یہ اور ہزار علاج ہیں، مطلب ڈاکٹروں کے ذریعے، حکیموں کے ذریعے آدمی علاج کرے۔ معاذ اللہ اگر کوئی خون پیتا ہے یہ تو قطعی حرام ہے، جو زباں کے وقت نکلا ہوا خون استغفر اللہ، ناپاک بھی ہے اور حرام ہے۔ پھر یہ پینے کا سوال نہیں ہے اس میں، لیکن ضمن یہ مت آ گئی بات، یہ پینا تو نہیں چاہیے، اگر کسی نے پیا ہے تو توبہ کرے، توبہ فرض ہے اس پر۔ اور یہ تو بڑا گھن والا کام ہے، مطلب جی کیسے چاہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
پاپا جان، پاپا جان موبائل سے جاؤ، دیکھ کر کیا بننا چاہیے۔
ماشاء اللہ، کیا سوالات کیے، بکرے کی ٹانگ پکڑ کے چلا سکتے ہیں، اچھا کان پکڑ کے، اور دوسرا سوال یہ
قربانی کے جانور کو دیکھ کر کیا پڑھنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے۔
اچھا، ایک تو تھے جنید، یہ میرے پوتے ہیں، اور یہ یاسر ابو متبسم، یہ ہمارے اسلائی بھائی طاہر کے بیٹے تھے، تو ماشاءاللہ اس میں کان پکڑ کر چلانا جو ہے تو یہ منع ہے، حدیث پاک میں ہے کہ ایک آدمی بکری کا کان پکڑ کے اس کو کھینچتا ہوا جا رہا تھا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور فرمایا کہ اس کو گردن پکڑ کے، پیچھے سے گردن پکڑ کے اس کو چلاؤ۔ اور یہ کیا پڑھنا چاہیے، تو خوبصورت جانور ہے تو ماشاءاللہ کہہ دے، بارک اللہ کہہ دے، قربانی سے تعلق نہیں ہے، ویسے ہی خوبصورت جانور ہے تاکہ نظر نہ لگے اس پر، ماشاءاللہ۔ قربانی کے جانور کو دیکھ کر کوئی مخصوص دعا تو میں نے پتہ نہیں، مجھے پڑھنا یاد نہیں ہے، کہیں پڑھا ہو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کتنا پیارا جانور ہے، قربانی کے جانور پیارے لگتے ہیں، قدرتی ہے، بس کشش ہوتی ہے اس میں، یہ بچے بھی ان کے پیچھے پاگل ہوئے پڑتے ہیں، عام دنوں میں بچے اتنا لفٹ نہیں کریں گے، ان دنوں بس سیزن ہے ان کا، ہٹ جاؤ، یہ جواب نہیں دیتے، اتنا اس میں مگن ہوتے ہیں بچے۔ بس صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
مویشی منڈی میں آئے ہیں، یہاں پہ لوگوں سے بات چیت کریں گے۔
امیر السنت دامت برکاتہ ملالی، آپ کو
مرحبا۔ مرحبا،
کیا کہیں گے؟
ہمیں دیکھنے کا بڑا شوق ہے، ہم ہر وقت کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو دیکھے۔
ہم تو دعا کے لیے کہیں گے، حضرت صاحب ہمارے لیے، ہم سب کے لیے دعائیں مغفرت کر دے،
حضرت صاحب کا دیدار ہی ہو جائے، وہ یہ بھی بہت ہے، خالی دیدار کے لیے ہی ترس جاتا ہوں لوگ۔
بنی سین چینل کے بارے میں یہ کہوں گا کہ مجھے تو میرے پرسنلی، کیونکہ میرے گھر میں چلتا ہے، صحیح ہے، میرے گھر میں باقی چیز نہیں چلتی، بنی چینل چلتا ہے الحمدللہ۔
نہیں، میں دیکھتا ہوں گھر پہ بنی چینل کے جو کارٹون ہے، کیونکہ جس سے کارٹونوں میں اچھا نہیں ہوتا ہے دیکھنا، اور اس میں بہت اچھے آداب ہوتے ہیں، میں اپنے بچوں کو دکھاتا ہوں، وہ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، بجائے دوسرے کارٹون دیکھ کے وہ خراب ہو، وہ یہ چیز دیکھیں گے تو کچھ سیکھنے کو ملے گا۔
میں بڑا عقیدت مند ہوں میرے اہل سنت کا۔
اچھا بتائیں، جانور خریداری سے لے کر، ٹھیک ہے، گھر سے چلے ہیں خریدنے کے لیے، اور واپسی جب آ جاتا ہے اور پھر ذبح ہو جاتا ہے، اس کی قربانی ہو جاتی ہے، گوشت بھی تقسیم کرنا ہے، بہت سارے مسئلے مسائل سے گزر رہا ہوتا ہے، یہ اتنا ایک پورا پروسیجر ہے، یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، یوں یوں یوں، آپ کی نظر میں سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہے؟ کوئی بھی ایک مسئلہ بتا دیں۔
بڑا مسئلہ مہنگائی کا، یہ سب سے بڑا مسئلہ کہ ہماری رینج جو ہے وہ بڑھاتے جا رہے ہیں، مہنگائی اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ انکم اتنی ہے اور جانور کہاں پہنچ گیا آسمان کے اوپر، ایک لاکھ تو ایسا ہو گیا ہے روپیہ ہے۔
سب سے بڑا مسئلہ پرچیزنگ ہے، یہ
پرچیزنگ کا ہے،
ہاں، ریٹ ڈن نہیں ہوتے ہیں، جس ریٹ میں لینے آؤ وہ ریٹ ملتے نہیں ہیں، ریٹ بہت زیادہ ہیں، مہنگائی کی وجہ سے کیا کر سکتی ہے،
لیکن لینا بھی ہے،
لینا بھی ہے، انشاءاللہ لیں گے بھی الحمدللہ اور قربانی کریں گے بھی۔
مسئلہ تو یہی ہے کہ ہم جو جانور سمجھ آتا ہے اس کے ریٹ اتنے ہائی ہوتے ہیں، اور جو جانور مطلب یہ کہ سمجھ ہی نہیں آتا اس کے ریٹ نارمل ہو رہے، تو بنتا جائے تو جائے گا،
ریٹ بہت آسمان سے باتیں کر،
آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔
سب سے بڑا مسئلہ یہی آتا ہے کہ انسان کی جو ہے گنجائش جو ہوتی ہے نا، ایک لمیٹڈ ہوتی ہے کہ بھائی اتنی لمٹ ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس لمٹ کے اندر مجھے فربہ جانور بھی ملے، خوبصورت جانور بھی ملے، اور جو شریعت کے مطابق جو شریعت کے اصول ہیں کہ اس کی عمر بھی پوری ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی عیب بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے بندوں کو اپنی رینج کے اندر،
یہ سب سے مشکل کام ہے، جو اس کی رینج ہے
جی،
اور اس رینج میں مل جائے۔
مسئلے تو ہیں،
کیا
مہنگائی ہے،
تقسیم کا مسئلہ ہوتا ہے گا، اور تقسیم کا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ جن لوگوں کا حق بنتا ہے، آنے والے اتنے ہوتے ہیں، مانگنے والے اتنے ہوتے ہیں کہ گوشت پورا نہیں ہوتا، رشتے داروں کا اور گھر والوں کا اور مانگنے والوں کا، جن کا حق بنتا ہے غریبوں کا، ان کا خیال تو ہر دور میں ہی کرنا پڑتا ہے۔
سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ گوشت کی تقسیم ہے گا، کیونکہ اس وقت ایک انسان اتنا تھک جاتا ہے گا نا، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ بانٹنا بہت، کیونکہ اب کراچی اتنا بڑا شہر ہے، اب ایک رشتہ دار ادھر ہے تو ایک ادھر،
یہ کسائی کا بھی تو مسئلہ ہے نا، یہ مہنگائی تو اپنی جگہ ہے، کسائی کا بھی تو مسئلہ ہے نا، اگر ان کو بولو بھائی یہ چار من کا جانور ہے تو بولا 20,000 روپے،
20,000 روپے،
اب بتاؤ بندہ کیا کرے، جانور 1,00,000 کا لے لیا، 20,000 اس کو کٹائی دو۔
یا میرے لیے سنت، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے، وہ یہ کہ قربانی کے تمام مراحل سے گزرنے کے بعد جو سب سے آخری مرحلہ ہوتا ہے گا، جو کہ گوشت کی تقسیم کا ہوتا ہے، اب اس میں قرابت دار اور رشتہ دار جتنے بھی اور جاننے والے ہوتے ہیں، کراچی جیسے کہ بہت بڑا شہر ہے تو بہت دور دور وہ رہتے ہیں گے، تو ان تک پہنچانے کے لیے کوئی مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے۔
جی امیر سنت، مویشی منڈی آنا ہوا اور عاشقان رسول نے کچھ سوالات بھی عرض کیے، تو آپ اپنی میٹھی میٹھی آواز میں، میٹھے میٹھے انداز میں ان سوالات کے جوابات ارشاد فرمائیں۔ ہماری رہنمائی فرمائیں. اللہ پاک آپ کو لمبی عمر عافیت کے ساتھ عطا فرمائیں. آپ اسی طرح جو ہماری رہنمائی کرتے رہیں.
ہر صحابی اے نبی جنتی جنتی,
فاطمہ اور علی
جنتی جنتی,
ہے ابو سفیان بھی
جنتی جنتی.
فیضان مدنی مذاکرہ
جار رہے گا,
فیضان مدنی مذاکرہ
جار رہے گا,
فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل.
ماشاءاللہ. ایک تو خوشی یہ ہوتی ہے کہ یہ جہاں بھی منڈی میں ترکیب ہوتی ہے یہ عوام کو شاید وہاں سے یہ جمع کر لیتے ہیں, اور یہ عوام جو ہے دعوت اسلامی کو جانتی ہوتی ہے. ایک شہرت, دوسری شہرت کہ ان کو مدنی چینل کا پتہ ہوتا ہے. اللہ کی رحمت سے میں یہی غور کر رہا تھا کہ بالکل انجانے انجانے جو اس افراد ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ دعوت اسلامی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. یہ مختلف مطلب یعنی کہ اس میں مطلب مدنی پھولتے مہنگائی کا ایک تعداد تھی جو رونا رو رہی تھی, اور تقسیم کرنے کے حوالے سے بھی سوال آخر میں کیا گیا. گوشت, تو گوشت کے تین حصے کرنا مستحب ہے. ایک حصہ اپنے لیے, ایک حصہ غریبوں کے لیے, ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے. تو اگر پورا جانور خود رکھ لیتا ہے یہ تقسیم نہیں کرتا, گناہگار نہیں ہے. اب وہ رشتہ داروں کو پوچھ لیتے کہ دور دور رہتے ہیں ان کو کیسے پہنچایا جائے, تو ان کو رشتہ داروں کو ظاہر ہے جب شادی اپنے یہاں ہوتی ہوگی تو ان کا جا کر دعوت بھی تو دے آتے ہوں گے, کچھ نہ کچھ ترکیب ہو ہی جاتی ہے. ادھر ادھر میلوں میل دور میرج حال ہوتا ہے تو اس پہ بھی کھانے کے لیے بندہ جاتا ہی ہے, تو کوئی ایسی صورت بنا لی جائے کیونکہ رشتہ دار کو دینا چاہیے, محبت بڑھتی ہے اس سے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو اب تو اسے اسباب ہے, فون کر دیا, پیغام دے دیا, صوتی پیغام دے دیا, آڈیو میسج دے دیا کہ آپ کے حصے کا گوشت میں نے رکھا ہوا ہے, کب یہاں سے گزر ہوگا آپ کا, کب تشریف لائیں گے, تو میں نے تیار رکھا ہے, یا کسی کو بھیج سکتے ہیں تو منگوا لیں, میں کبھی آیا تو میں انشاءاللہ لیتا ہوں گا. اس طرح کی کوئی ترکیب اگر جہاں جہاں ممکن ہونا یہ کر لی جائے. اب دوسرے شہر میں بھی رشتہ دار ہوتے ہیں, ظاہر تو وہاں پہنچا نہیں سکتے, دوسرے ملکوں میں رشتہ دار ہوتے ہیں تو ان کو برا بھی نہیں لگے گا. کراچی ٹو کراچی اگر زیادہ دور نہیں ہے تو فیلنگ ممکن ہے, تو موقع کی مناسبت سے آپ اس کو اس مسئلے کو اپنے طور پر ہی حل کرنا ہوگا آپ کو. میں کیا البت حل کروں گا, میں نے مشورے دیے تو یہ وہ باتیں جو آدمی کے ذہن میں آ بھی جاتی ہیں کہ کس طرح یوں یوں کر لیں یوں کر لیں یوں کر لیں. اور میں نے ایک دو باتیں بتائی, اس سے زیادہ باتیں ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ہے کہ یوں بھی ہو سکتا ہے یوں بھی ہو سکتا ہے. کسی دوست کو بھیج دیں, کسی کو اسکوٹر والے کو بھیج دیں جا کے دے آئے, دینا چاہیے. جتنی دور دینے بھیجیں گے نا اتنا زیادہ محبت بڑھے گی, وہ دوریاں فاصلے ہوں تو سمٹیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
آپ نے جو بھی ارشاد فرمایا تو یہ موٹر سائیکل کی اب سروس بھی چلتی ہے, اور مثال کے طور اگر آپ بھی کوئی بھی اسکوٹر پہ بھی اگر دینے جائے گا تو اس کا بھی پیٹرول تو جلے گا, تو موٹر سائیکل کی باقاعدہ کرائے پر سروس چلتی ہے. آپ کے جتنے بھی رشتے دار ہیں وہ آپ کو لوکیشن بھیج دیں موبائل پر, اور وہ لوکیشن آپ اس موٹر سائیکل والے کو دے دیں جو کرایہ لے گا, اور اس لوکیشن پہ جا کر فون نمبر اس کو فون نمبر دے دیں تو وہ باقاعدہ ہوم ڈلیوری کہ یہاں سروس موجود ہے. تو آپ بھی اگر دینے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کا بھی پیٹرول تو چلے گا یا کرایہ بھی آپ کو دینا تو پڑے گا, تو ان کو بھی دے دیں گے تو شاید یہ کہ بہت زیادہ فرق اس میں پڑے گا نہیں, اور یہ رشتہ داروں تک یا جن جن تک آپ گوشت پہنچانا چاہیں ان تک شاید وقت پر پہنچ جائے گا. بعدوں کا تو وقت پر پہنچنا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. تو یہ کہ یہ مطلب ہوم ٹو ہوم ڈور ٹو ڈور ڈلیوری آپ کی ہو بھی جائے گی اور آپ کا شاید دل جوئی کا کام بھی ہو جائے گا.
یہ بڑا مسئلہ, عید کے دن ایک تو جانور کاٹنے والے نہیں ملتے جلدی سے, اور گوشت کٹتے کٹتے لگ جاتی ہے دیر, اور بیچارے ایک تعداد ایسی ہوتی ہے کہ عید کے دن ان کے پاس کھانے کے لیے گوشت نہیں ہوتا، یہ آزمائش ہوتی ہے. تو اس میں ایسے اگر آپ کو بتاؤں نا رشتہ دار یا غریب لوگ کہ جن کے پاس گنجائش نہیں ہوتی گوشت کی، ان کو سب کام چھوڑ کے ان کو پہلے گوشت پہنچے، اس کی کوئی مطلب صورت بنانی چاہیے، ان کے دل میں دعا نکلے گی. ٹم پر یہ گزری ہے مجھے پتا ہے نا، تو انتظار رہتا تھا، وہ بہت دیر سے گوشت آئے، تب کبھی مطلب آ گیا کسی کا تو اس طرح جلدی جلدی پہنچنا چاہیے.
حضور اس نے اتفاق کیا کہ اسی جمعے کو جو جمعے کی مغرب سے پہلے غروب آفتاب سے پہلے جو دعا کا سلسلہ ہوتا ہے فیس بک پر، تو اس میں دعا سے پہلے کچھ مدنی پھول کوشش کرتا ہوں بیان ہو جائیں، تو اس میں یہی موضوع میں نے بھی لیا تھا کہ ہو سکے تو یہ وقت پر پہنچائیں، اور اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی دیر ہے تو پھر اس کو سنبھالنے کا بھی انتظام ہو، کہ بسا اوقات گوشت تھیلی میں ڈال کر رکھ دیتے ہیں کہ پہنچا دیں گے، اور گوشت کو ناراض ہونے میں خراب ہونے میں دیر نہیں لگتی،
ہوا نہیں لگتی نا اس کو گرمی آئے.
ہاں دوسرا یہ کہ لائٹ چلی جاتی ہے، اب لائٹ چلے گی تو وہ جو فریج اور ڈیپ فریزر ہے وہ بھی کسی مطلب وہ بھی جواب دے جاتا ہے، تو یوں پورے کے پورے اہتمام ہو تاکہ مطلب بالکل بھی پھینکنا پڑتا ہے، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ شاید اگر میں غلطی پر نہیں ہو یا مبالغہ نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ اسی مطلب کہ بقرا عید کے اندر لاکھوں لاکھ یا کروڑوں بولوں تو بھی شاید غلط نہ ہو، کئیوں کا تو ٹوٹل مجموعی طور پر دیکھیں تو گوشت خراب ہونے کی بڑی پرسنٹیج ہے، اماؤنٹ ہے جو گوشت خراب ہو جاتا ہے، شاید کیئر نہیں کر پاتے یا سنبھال نہیں پاتے، یا رکھ دیتے ہیں یا شام کو پہنچا دیں گے یا کسی کو دے دیتے ہیں یار پہنچا دینا، تو بیچارے نہ ان تک پہنچتا ہے کسی تک نہیں پہنچتا اس کو پھینکنا پڑتا ہے، تو وہ دن پورا گزر جاتا ہے، اور جن تک پہنچنا چاہیے کہ دوپہر میں گوشت بنا لیتے، چلو شام میں یا رات میں بنا لیتے، کہ عید کے دن کم از کم یہ کہ گوشت کا ایک سالن ہی بن جاتا ہے، کچھ چیز بن جاتی، نہیں پہنچا پاتے بیچارے، خود ان کا اپنا گوشت بھی ضائع ہو جاتا ہے، تو یہ سارے اہتمام ان کو پہلے سے ہی سوچ سمجھ کر لینے چاہیے.
اس میں اس کو بچانے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر ڈیپ فریزر نہیں ہے نا، اگر گوشت کو کھلا لٹکا دیا جائے جہاں ہوا لگے، جلدی خراب نہیں ہوگا. اگر آپ شاپر میں ڈال کے یا برتن میں ڈھک کر رکھ دیں گے نا تو جلدی خراب ہونے کا امکان بڑھ جائے گا، ہوا لگتی رہے بس اس کو. اب جیسے غذائیں جو ہیں، غذائیں بھی کیا وہ ڈھکن ٹائٹ کر کے رکھ دیتے ہیں برتن میں، گھنٹوں پڑا رہتا ہے، پھر کھولو تو کھٹائی کا بھپکا نکلتا ہے، یہ علامت ہے کہ یہ خراب ہو گیا. تو ڈھکن بھی جو پکی ہوئی غذا ہے نا، اس کو تھوڑا سا وہ سائڈ سے کھلا رکھنا چاہیے، کچھ تو اس کو ہوا لگے.
حضور کیا یہ مشورہ آپ دیکھیں کہ بجلی جانے کا تو جیسا تیسا اس وقت چانس موجود ہوتا ہے، اور اگر بارش ہو گئی تو سمجھے کہ مطلب نہ جانے والی بجلی بھی چلی جاتی ہے، ہمارے فوراً وہ بریکر گر جاتے ہیں.
واقعی آزمائش ہے.
ٹھیک ہے، اگر اس طرح کی کوئی کیا یہ مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ اگر جن سے ممکن ہو تو وہ برف منگا لیں یا برف اپنے یا بنا لیں، اور گوشت کو جب فریج یا ڈیپ فریج میں رکھیں تو وہ برف کے ساتھ رکھ دیں یا تھیلی میں برف ڈال دیں، کہ اگر خدا نہ خواستہ لائٹ چلی بھی گئی نا تو یہ برف جو ہے نا یہ گھنٹوں تک گوشت سنبھال لے گی، ورنہ یہ برف نہ ہونے کی وجہ سے ٹھنڈ نہ ہونے کی وجہ سے بھی گوشت ضائع ہو سکتا ہے. تو لاکھوں کروڑ روپے کا گوشت بچانے کے لیے کہ یہ کسی کے پیٹ میں چلا جائے کچھ نہ کچھ اہتمام تو کر لینا چاہیے ہم سب کو.
بجلی نہ بھی جائے تو اگر دیر تک اگر گوشت بھر دیتے ہیں نا ڈیپ فریزر میں تو بیچ میں کولنگ پہنچنا مشکل ہوتا ہے، ٹھنڈک بیچ کا گوشت ڈیمیج ہو سکتا ہے زیادہ رکھا تو. اس کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے یعنی ڈیپ فریزر میں اگر نیچے سے بھی وہ ٹھنڈک شاید بنے گی کم، گوشت بھر جاتا نا تو جگہ اس کو ملتی نہیں ہے، گیس کو مطلب ہر جگہ سے تو نہیں نکلتا ہے، وہ مخصوص جگہ سے نکلے گا، تو ایک برف کی تہ نیچے بچھائی جائے پھر اس پر تھوڑا سا گوشت بچھا دیا جائے، پھر برف کے ٹکڑے جو اس کی تہ اس پر بچھا دی جائے، تو اس طرح اس کو سمجھو آدھا گوشت آدھا برف ہو، اس طرح اس کو اگر بھر دیں گے نا پھر بھلے ڈیپ فریزر چلتا رہے تو اس کو مطلب جو کولنگ ملے گی نا، تو یہ بجلی دو پانچ گھنٹے چلی بھی گئی نا تو انشاءاللہ مطلب یہ اس کو ٹھنڈک ملتی رہے گی، مگر اتنی محنت کرے کو یار. اور یہ قربانی کے گوشت کی رعایت لوگ کرتے نہیں ہیں، خرچہ بھلے کیا لیکن اب خرچہ تو ہونا تھا ہو گیا، اب یہ تو اتنا کھایا تو جائے گا نہیں، یوں کر کے بے درکاری دیکھے غفلت کرتے ہیں، ایسا نہ کریں، یہ اللہ کی نعمت ہے. اور جو بیچارہ غریب ہے جس کو نہیں ملتی یہ نعمت, وہ اس کے دل کو پوچھو کہ اس کی قدر کیا ہے. جن کے بچے گھر میں رو رہے ہوتے ہیں, ضد کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کو گوشت کھانا ہے, ہم کو پڑوس سے خوشبو آ رہی ہے باربیکیو کی, اور بچوں کے منہ میں پانی آ رہا ہے, اب وہ ماں سے لڑ رہے ہیں, باپ سے جھگڑ رہے ہیں, بہن سے لڑ رہے ہیں کہ ہم کو تم لوگ کیوں نہیں بنا کے دیتے. بےچارے کہاں سے لا کر دیں گے. پڑوسیوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے. جب ویسے ہی اگر کہ پھل بھی لائے اور غریب پڑوسی کو نہیں دے سکتے, تو وہ حدیث میں نا اس کے چھلکے پڑوسی کے بچے دیکھیں اس طرح نہ ڈالیں. تو یہ اسی طرح باربیو کیوں کریں گے تو کئی گھروں تک خوشبو اس کی جا رہی ہے. اس میں آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کون کون ایسا ہے کہ جس کو مطلب کے بیچاروں کو نہیں ملتا ہوگا, ان کو خاص کر دینا چاہیے, ورنہ پھر باربیکیو کی جو حسرت ہے اس کو دل میں دبا دینا چاہیے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو ہمارے گوشت کی خوشبو سے. بچوں کو تکلیف ہوگی, بڑوں کو بھی تکلیف, کس کا دل نہیں کرتا. گوشت کا ذائقہ جیسا بھی ہو, اس کی جلنے کی خوشبو جو ہے نا, یہ مطلب کمال کی ہوتی ہے. آدمی مطلب ابھی ہو سکتا ہے کہیے کہ منہ میں پانی آ رہا ہوگا, خوشبو ایسی ہوتی ہے اس کی. یہ سب سمجھنے والی باتیں ہیں, غور کرنے والی باتیں ہیں کہ ہم دوسروں کا خیال رکھیں گے, ہمارا بھی کوئی خیال رکھے گا, ہم دوسروں کو خوش کریں گے. اللہ پاک ہمیں جنت میں محبوب کا پڑوس دے کر خوش کر دے تو اس کی رحمت میں کیا کمی ہے.
کیا بات کی حضور, مطلب گھر میں ایک شور مت ہے, اے اس کو جلدی پہنچا دو, خراب ہونے والا ہے. اور وہ بھاگا پہنچانے کے لیے جس کے گھر پر وہ انتظار کر رہا تھا نا کہ گوشت آئے گا تو پکے گا, اور جب یہ گوشت کی تھیلی سے گھر پہ پہنچی اسے کھولی تو اندر میں گوشت خراب ہو چکا. اب یعنی اس کی حسرت بالا ہے حسرت, کہ ایک تو گوشت تھا نہیں, اب آیا تو کھولا تو وہ کسی کام کا نہیں ہے. تو بس یہ جلدی جلدی اس کا جلدی بندی گلدستہ بنا کر نکال دیں.
اب وہ ہے شاپر کا دور,
فوراً نکال دو.
شاپر کا دور ہے, پہلے شاپر کا دور نہیں تھا ہمارے کسی دور میں, مطلب لڑک پر اس میں. تو یہ کیا ہوتا تھا کہ وہ پلیٹ میں گوشت رکھ کر کپڑا ڈھک کر یوں دینے جاتے تھے گھروں پہ. تو یہ کہ ہر وقت کپڑا تو نہیں رکھتے ہوں گے, تو یوں مطلب یہ کھلا کھلا پلیٹوں میں ہو نا, تو پھر بھی اس کی لائف بڑھے گی, کچھ خراب جلدی نہیں ہوگا. اب شاپر میں لپیٹ کر رکھ دیا تو ہوا تو اندر جائے گی نہیں. شاپر میں آسانی بہت ہو گئی ہے, لیکن ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے شاپر کا گوشت جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہوگا. تو اس لیے بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. کھلی ہوا, تو جتنی کھلی ہوا ملے گی اتنا گوشت درست رہے گا. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. تین مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے کوئی شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب
صلى الله
على
محمد صلى الله عليه وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ روزانہ ہی ہم ماہ ذوالحجہ الحرام میں نفل روزے رکھنے والوں کی نیتوں کے حوالے سے سنتے ہیں، تو آئیے آج کا پیکج بھی سنتے ہیں۔
ماہ ذوالحجہ الحرام 1444 ہجری میں نفل روزے رکھنے والوں کی نیتیں، 9 روزے رکھنے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 22,740 22,740، اسلامی بہنوں کی تعداد 9,924 9,924، 5 روزے رکھنے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 31,380 31,380، اسلامی بہنوں کی تعداد 11,378 11,378، 3 روزے رکھنے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 57,263 57,263، اسلامی بہنوں کی تعداد 25,258 25,258، کل روزوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 111,383 111,383، اسلامی بہنوں کی تعداد 46,560 46,560، ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی نیتیں 157,943 157,943۔
24 جون 2023 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھنا اور ہاتھ سے چھڑی ہلانا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب، تکبر کی علامت ہے۔ سوال نمبر 2، اگر بلا عذر نفلی طواف سوار ہو کر کیا اور وطن واپس آ گیا تو ہر پھیرے کے بدلے کیا کفارہ دینا ہوگا؟ جواب، ہر پھیرے کے بدلے ایک صدقہ فطر دینا ہوگا۔ سوال نمبر 3، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام بتائیے۔ جواب، حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام، بنت علی محمد دھنوٹ، بنت عبد الرحمن بورے والا، بنت یعقوب کوٹلی کشمیر، بنت بدر اتاری کراچی، بنت رفیق اتاریہ گوہد پور، ابو امجد احمد علی اتاری مدنی بن صلاح الدین تحصیل چھاچھر، بنت برکت لاہور۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت برکت لاہور، ان کو تحفے میں ایک سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا نام بھی پیش کریں گے ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔
الحمدللہ ناظرین سے روزانہ ہی مدنی مذاکرے میں سوالات کیے جاتے ہیں، جن کے جوابات اگلے دن مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے پہلے ایس ایم ایس کے ذریعے دیے جا سکتے ہیں۔ اسکرین پر آپ ایس ایم ایس کا نمبر بھی دیکھ رہے ہوں گے، آج کے سوالات بھی نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، تشریق کا معنی بتائیے۔ سوال نمبر 2، کن دنوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے؟ سوال نمبر 3، قربانی کے گوشت کے کتنے حصے کرنا مستحب ہے؟ ان سوالات کے جو جوابات ہیں وہ آپ اسکرین پر نمبر دیکھ رہے ہیں 03411255554، تو اس نمبر پر آپ ایس ایم ایس کے ذریعے جواب دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام نہ لکھیں اور نمبر بھی نہ لکھیں، بلکہ اپنے نام اور نمبر کی جگہ محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں، یا کنیت لکھ دیں ام فلاں یا بنت فلاں کر کے، کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے پہلے ان سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
ایسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں،
ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔